حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لساری وجود پاک و متاخر محمد و آل محمد اجمان باوازی بلند صلوات. برائے صحت و سلامتی کل عاشقان امامت ولایت محبان اہل بیت تمام علماء امامیہ تمام مراجع کرام و رہبر معظم اجمعان با آواز بلند صلوات. برائے نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت بتعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجمعان با آواز بلند صلوات. عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، قبل اس کے میں گفتگو آغاز کروں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آگے تشریف لائیں تو بڑی محبت ہوگی. خصوصاً جوانوں سے گزارش ہے کہ وہ سہاروں کو ترک کرتے ہوئے یا اگر آگے تشریف لائیں تو بڑی محبت. درود پڑھیے بر محمد و آل محمد. ماہ رمضان، ماہ خدا، خدا نے ہمیں یہ سعادت ایک مرتبہ پھر نصیب کی کہ ہم اس پروردگار کے مہمان کہلائیں اور وہ ہمارا میزبان. دسترخوان بھی وہ ہو کہ جس دسترخوان کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے بچھایا ہو. یہ دعوت اہل ایمان کے لیے دعوت ہے اور اس دعوت سے بہرہ مند بھی وہی افراد ہو سکتے ہیں جو اہل ایمان ہیں، اور جس کا جتنا ایمان ہے اسی کے حساب سے وہ پروردگار عالم کی اس دعوت سے بہرہ مند ہو سکتا ہے. ایسا نہیں کہ رمضان میں جو بھی تھا اور جس نے روزے رکھے سب برابر ہیں، سب برابر روزہ رکھنے والے نہیں ہوا کرتے. کچھ لوگ تو واقعاً معصومین کے کلام سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ صرف اور صرف بھوک اور پیاس کی اور کچھ حاصل نہیں کر پاتے ماہ مبارک رمضان میں. روزے بھی رکھتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہو پاتا. صرف روزے رکھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ ماہ مبارک رمضان کی اس ایک بہترین عبادت سے بہرہ مند ہونے کے لیے عبادت کا فلسفہ بھی معلوم ہونا چاہیے. انسان کو اتنی معرفت ہونی چاہیے کہ میں کس دسترخوان پر مہمان ہوں، میرا میزبان کون ہے، خود میری اپنی حیثیت اس میزبان کے سامنے کیا ہے. جب وہ دعا پڑھے ماہ مبارک رمضان کی یا علی و یا عظیم، تو جب اسے یا علی کہے تو پھر اپنے ادنا ہونے کا احساس ہونا چاہیے، جب اسے عظیم کہے تو اپنے حقیر ہونے کا احساس ہونا چاہیے۔ زبان سے دیکھ متکبر انسان بھی صادر کر دے گا، رسمن بیٹھا ہوگا کہیں دعا شروع ہوگی وہ بھی کہے گا یا علی و یا عظیم، حالانکہ وہ خود متکبر ہے، اس میں احساس حقارت نہیں ہے، وہ خود کو حقیر محسوس نہیں کر رہا، رسمن یہ الفاظ زبان سے جاری کر دیا کرتے ہیں۔ تو یہ دعائیں اور یہ عبادات انجام دیتے وقت انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کسے پکار رہا ہوں، کس کی بارگاہ میں ہوں، میری اپنی حیثیت کیا ہے۔ اگر انسان معرفت رکھتا ہوگا، آگاہی کے ساتھ ان عبادات کو انجام دے گا، تو یقیناً پھر ان عبادات سے وہ بھرپور فیض اٹھا سکے گا جو کہ مومن کو اٹھانا چاہیے، جو پروردگار دینا بھی چاہتا ہے۔ وَإِلَّا سِوَائے ان چند لوگوں کے کہ جو بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، اور کوئی اس کے نصیب میں بہرا یا فائدہ نہیں ہوگا، اور خدا انشاءاللہ ہم سب کو ان میں سے قرار دے جو اس ماہ مبارک رمضان کی عبادتوں سے، لمحات سے بہترین اور بھرپور استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اس ماہ مبارک رمضان کے آنے پر مومنین کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ لوگوں کے تین قسم کے گروہ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک وہ جو اس ماہ مبارک رمضان کا استقبال کرتے ہیں، منتظر ہوتے ہیں، استقبال ماہ مبارک رمضان رسماً نہیں، تقریبات محض نہیں، بلکہ واقعاً وہ منتظر ہوتے ہیں کب رمضان آئے، کب وہ روح پرور ماحول پیدا ہو، کب میری باطنی کیفیت میں وہ صفا و پاکیزگی پیدا ہو، اور میں وہ راز و نیاز جو ماہ مبارک رمضان میں خصوصی طور پر پروردگار اور اس کے بندے کے درمیان ہوا کرتے ہیں، کب میں ان راز و نیاز کا آغاز کروں، منتظر ہوتا ہے، شوق سے انتظار کرتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ عبادت انجام دیتا ہے، اس فریضے کو انجام دیتا ہے، بلکہ اندر سے شاد ہوتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے کہ جو رمضان میں روزے تو رکھتا ہے، مگر بسا اوقات زبان پر بھی آ جاتا ہے اور شاید محسوس بھی یہ کرتا ہے، اس دفعہ گرمیوں میں روزے آ رہے ہیں، اس دفعہ کام بڑا سخت ہے، اس دفعہ روزے بڑے سخت گزریں گے۔ رکھتا ہے روزے، مگر رویہ کیسا ہے اس کا، بڑے سخت گزریں گے، گرمیاں بہت زیادہ ہیں، پچھلے سال تو بہت ٹھنڈے موسم میں آیا تھا، یہ پچھلے سال میں فلاں جگہ جاب کرتا تھا وہاں اے سی روم تھا بیٹھا تھا، اس سال تو وہ جاب بھی نہیں رہی، مشکل میں گرفتار ہو جاؤں گا، یہ روزے محسوس ہوں گے۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے ایک ایسے شخص کی کہ روزے بھی رکھتا ہے مگر رمضان سے چندہ خوش نہیں ہوتا، جیسا کہ وہ ایک شخص جو استقبال کرنے والا خوش ہوا کرتا ہے، رکھتا بھی ہے مگر اس کی دقت، اس کی سختی کا اظہار کرتا ہے کہ بڑا سخت ہے، بڑا دقت والا یہ ماہ مبارک رمضان آیا ہے، روزے رکھنا ہے، اس سال بڑے مشکل ہوں گے۔ دوسرا گروہ یہ بیان کیا گیا۔ تیسرا گروہ بیان کیا گیا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ماہ مبارک رمضان کے آنے پر گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ روزے نہ صرف یہ کہ رکھتے نہیں ہیں بلکہ رمضان، ماہ مبارک رمضان کے آنے پر شاد بھی نہیں ہوتے، برعکس ناراض ہوتے، کیوں؟ اب سب روزے رکھیں گے، ہوٹل بند ہوں گے، چائے نہیں ملے، دن بھر کا جو ایک روٹین تھا وہ سب ڈسٹرب ہو گیا، کہاں جائیں گے، فلاں جگہ ایک ہوٹل کھلا ہوا ہوتا ہے وہاں چلے جائیں گے مثلا، یا گھر میں وائف کا بھی روزہ ہوگا مثلا، بچوں نے بھی رکھے میں، اب ان سے کہوں گا تو وہ بنانے میں بھی، یعنی کھانے پینے کا وہ لذت، وہ مزہ، وہ روٹین ختم ہو جائے گا۔ رمضان کے آنے پر پریشانی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو اس ماہ مبارک رمضان کے آنے پر۔ تیسرا گروہ یہ روایات میں بیان کیا گیا ہے، کچھ لوگوں گروہ ایسا، وہاں مثالیں کچھ اور دی ہیں، میں اپنی مثالیں اپنے زمانے کی دے رہا ہوں، اس وقت کی مثالیں کچھ اور ہیں. وہ پہلے گروہ کی مثال دیتے وہ ماں کہا تھا کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے آنے پر, وہ لوگ ایک دوسرے کو تبریک کہتے ہیں ماہ مبارک رمضان آپ کو مبارک ہو. اسی طرح کوئی بھی امور اور کام ایسے کہ جو ماہ مبارک رمضان میں پیش آ سکتے ہیں انہیں پہلے سے انجام دے لیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے ہمیں سفر کرنا پڑ جائے اور سفر میں ہمارے روزے چھوٹ جائیں. یعنی اس طرح وہ اہتمام کرتے ہیں, شوق ہوتا ہے. اور کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو مخصوصا رمضان میں اپنے لیے اس ماہ مبارک رمضان میں سفر پیدا کر لیتے ہیں تاکہ وہ روزوں سے اس ماہ مبارک رمضان کی اپنی جان چھوڑائیں. تو الغرض یہ تین گروہ اس قسم کے بیان کیے گئے. یہ اس فریضے کی نسبت لوگوں کا رویہ ہے, ان کی باطنی کیفیت کی جو عکاسی کرتا ہے. ماہ مبارک رمضان کے یہ روزے بالخصوص یہ انسان کے اسی باطن کو صفا دینے کے لیے, پاکیزگی عطا کرنے کے لیے, اس کی آلودگیوں کو دور کرنے کے لیے, اسے شفاف بنانے کے لیے, اس کے اندر قابلیت پیدا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے فرض قرار دیے. درود پڑھیے بر محمد و آل محمد. ماہ مبارک رمضان یہ عبادت, یہ فریضہ شعبان اور رجب اور شعبان سے جو ایک آمادگی پیدا کی جاتی ہے تاکہ رمضان میں ہم اس قابل ہو سکیں کہ خدا کے دسترخوان پہ بیٹھ سکیں, رمضان میں ایک آمادگی پیدا کی جاتی ہے اس شب قدر کے لیے جو انشاءاللہ آنے والی ہے. خدا آپ سب کو نصیب کرے. اس رمضان میں اس شب قدر کے لیے آمادگی, کہ شب قدر انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. آپ نے فارم بھر دیا, آپ نے پیسے جمع کرا دیے, نام آپ کا آ گیا, اس سال آپ حج پہ جا رہے ہیں, آپ ابھی خوش ہیں جناب حج پہ جا رہا ہوں, دس آدمیوں کو بتانا شروع کر دیا اس سال میں حج پہ جا رہا ہوں, نام آ گیا ہے. ابھی نام نہیں آیا ہے, ابھی سرکاری فہرست میں نام آیا ہے. یہ شب قدر بتائے گی کہ اس سال حج آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. توجہ کی آپ نے, شب قدر بتائے گی. اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام, یہ دعا رمضان میں پڑھی جاتی نا فریضے کے بعد. یہ دعا اسی لیے پڑھی جاتی کہ خدائے شب قدر میں اس سال کا حج میرے نصیب میں لکھ دے. اگر پروردگار نے شب قدر میں حج ہمارے نصیب میں نہیں لکھا, بلاؤ سرکاری فہرست میں نام آ گیا ہو, انسان نہیں جا سکتا. یہ خدا جانتا ہے کہ کون جائے گا, کس کے اسباب پیدا ہوں گے. تو یہ شب قدر کی اہمیت کوئی معمولی نہیں ہے. انسان کی تقدیر ایک سال کے لیے مقدر ہوتی ہے, لہذا یہ جو رمضان اب شروع ہوا ماہ مبارک رمضان, اس میں آپ کی پاکیزگی, آپ کی صفا, آپ کا باقین تقویٰ جو کہ ہدف ہے روزے کا, یعنی پرہیزگاری, یعنی احکامات الہی کے مطابق اس فریضے کو ادا کرنا, یہ اس قابل بناتا ہے. میں مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں کہ باتیں مجھے آپ کی خدمت میں مختصر وقت میں اور عرض کرنی ہے. یہ اس قابل بناتا ہے کہ شب قدر میں اس قابل ہو جائیں کہ پروردگار سے جو چاہیں وہ اپنی تقدیر بنوا لیں. توجہ کی, ہر مانگنے والے کو آپ بھی نہیں دیتے, قابلیت چاہیے مانگنے والے کے لیے اتنی کہ ہم اس کو دیں. پروردگار بھی ہر مانگنے والے کو نہیں دیتا, مانگنے والے کے لیے قابلیت چاہیے. وہ جو مانگ رہا ہے, وہ جو مانگ رہا ہے اس قابل بھی ہے. پروردگار قابلیت بھی دیتا ہے, اس کا لطف و کرم ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک پہ برابر نہیں ہوتا. انسان کی کیفیات ہیں, اس کی باطنی کیفیت, اس کی پاکی, اس کی صفا, اس کا خلوص, اس کا گناہوں سے اجتناب, اس کا خالصتاً اللہ کے لیے تمام برائیوں کو ترک کرنا اور تمام نہ صرف فرائض کو انجام دینا بلکہ مزید کارہائے خیر امور خیریہ انجام دینا, یہ اس کے باطن کو اور قابلیت عطا کرتا ہے کہ شب قدر میں انسان جب پروردگار کی بارگاہ میں رجوع کرے تو واقعاً وہ یہ قابلیت پیدا کر چکا ہو کہ پروردگار اس کی تقدیر کو بہتر سے بہتر, نہ صرف یہ کہ جو وہ چاہ رہا ہے بلکہ اس کی چاہت سے بہتر اپنے لطف سے قرار دے. محمد آل محمد کے صدقے میں انشاءاللہ دور پڑے بر محمد و آل محمد. اب یہ میں نے ایک ابتدائی ایک آمادگی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ چند عرائض رکھی ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے. ایک دوسرا پہلو کے جس میں ہمیں بھی توجہ دینی ہے اور وہ اس حوالے سے ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں حکم دیا ہے, جو آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی پروردگار عالم نے اس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. خطاب مخصوص ہے صاحبان ایمان سے, تمام انسان مخاطب نہیں, یا ایھا الناس نہیں ہے بلکہ صرف صاحبان ایمان کو مخاطب قرار دیا. اور یہ کہہ کر کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, ہمیں دوبارہ ذہنوں میں یوں کہا جائے کہ رینیو کیا ہمارے ایمان کو کہ تم کون ہو جو ایمان لائے ہو, ایک احساس پیدا کیا ہمارے اندر کہ ہم ایمان لانے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے. لطف الہی ہے, اس پروردگار کی محبت ہے, اس نے یہ نہیں کہا, اس بات سے حجاب کیا کہ میں نے تم پر روزے فرض کیے, بلکہ فرمایا تم پر روزے فرض کر دیے, کیونکہ انسان ظاہراً عبادت اس کے ظاہر سے یعنی اس روزے کے ظاہر سے سختی محسوس کرتا ہے, پیاس اور بھوک محسوس کرتا ہے, اور پروردگار مہربان ہے, پروردگار اس بندے سے محبت کرتا ہے, یہ بندہ اپنے پروردگار سے محبت کرتا ہے. اب بھوک اور پیاس کی سختی کے ساتھ اگر ایک عبادت اس پر فرض ہوئی ہے تو پروردگار عالم یہاں پہ مستقیماً ڈائریکٹ اپنے آپ کو سامنے نہیں لا رہا کہ میں نے تم پر روزے فرض کر دیے, اگر چاہتا تو وہ اس طرح بھی خطاب کرتا. یہ اس کا لطف ہے اور حکمت ہے کہ اس نے کہا روزے تم پر فرض کر دیے گئے. توجہ کی آپ نے اس کی جانب, یعنی سیکھے گی ادھر تھوڑا سا گرامر میں, یعنی اپنے آپ کو سامنے نہیں لائے کہ میں نے تم پر فرض کیے, معلوم ہے کہ اسی نے فرض کیے, مگر الفاظ کے استعمال میں اس نے خود کو پیچھے رکھا کہ تم پر روزے فرض کر دی گئے. تو اور اس میں ہمارے احساس میں تھوڑا سا سبک کیا اس کو اور نرمی پیدا کی, یہ کہہ کر کے کما کتب علی الذین من قبلکم, یہ مت سمجھنا کہ یہ فریضہ صرف تم ہی پر ہم نے عائد کیا ہے, بلکہ یہ تم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا, سابقہ امتیں بھی یہ روزے رکھا کرتی تھی. البتہ دیگر مقامات پر یہ بات واضح ہے کہ گزشتہ امتیں ہم سے زیادہ سخت روزہ رکھا کرتی تھی, ان کا روزہ رات کو جس وقت سو گئے اس وقت سے شروع ہو جاتا تھا, سحری میں اٹھنے کا تصور کوئی نہیں تھا, رات کو کھا پی کے جو سو گئے بس روزہ شروع ہو گیا اور دوسرے دن تک رہتا تھا. اس کے علاوہ آپ تو بات چیت کر لیتے ہیں, کلام کر لیتے ہیں, وہاں روزے میں حالت روزہ میں کلام کرنے کی اجازت نہیں تھی, گفتگو نہیں کر سکتے تھے. آپ سحری کے لیے بھی اٹھ جاتے ہیں, آپ کلام بھی کر لیتے ہیں. گزشتہ امتوں پہ جو روزے فرض ہوئے وہ ان شرائط کے ساتھ تھے. البتہ یہ بیان کر دوں یہاں پر ضروری ہے کہ جب یہودیوں پر روزہ فرض ہوا تو یہودیوں نے حکم الہی کو جس طرح حکم تھا تسلیم نہیں کیا, ایک ماہ کے روزے ان پر فرض کیے گئے تھے, انہوں نے ایک دن کا روزہ بنا لیا اپنے لیے, پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے. تحریف کی, ایک دن کا روزہ بنایا, اور وہ بھی کون سا, جس دن فرعون غرق ہوا تھا بنی اسرائیل نے صرف اس دن کا روزہ رکھا کہ جس دن فرعون سے ان کو نجات ملی تھی. نصارہ, ان پر جب روزے فرض ہوئے انہوں نے بھی جس طرح حکم تھا پروردگار کا اس طرح اس حکم کو تسلیم نہیں کیا, بلکہ انہوں نے اس روزے میں اضافہ کیا, سات دن ایک سلطان نے اضافہ کیے, دوسرا بادشاہ آیا سلطان اس نے تین دن اضافہ کیے, دس دن اضافہ ہو گئے, مزید دس دن اور اضافہ کیے, پچاس دن کے روزے انہوں نے رکھنا شروع کیے. یعنی یہ بھی جس طرح پروردگار کا حکم ہے اس طرح روزے نہیں رکھتے تھے بلکہ اس کے اندر تحریف کی. واحد الحمدللہ عالم اسلام ہے, مسلمان ہے, دین مبین اسلام ہے کہ جس کے پیروکاروں نے کبھی بھی اس عبادت میں یا دیگر عبادات میں ظاہراً کوئی تحریف نہیں کی. 30 دن کے روزے فرض کیے گئے ماہ مبارک رمضان کے, آج تک وہی 30 چلے آ رہے ہیں. اس کے ضمن میں یہ بات ضروری ہے توجہ رکھنا کہ یہ ہے اطاعت کا جذبہ, یہود اور نصارہ میں جس طرح اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے پروردگار کا وہ نہیں ہے, جبکہ مسلمانوں میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور تعلیم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر خدا کی تعلیم و تربیت اور اس کے بعد اسلام کے حقیقی محافظین یعنی ائمہ خدا کی وہ کوششیں، یہ اس بات کے حوالے سے مؤثر رہیں کہ اس امت میں اطاعت کا جذبہ اور تحریف نہ کرنے کا جو ایک عنصر ہے وہ پیدا ہوا. قرآن بھی آج تک محفوظ ہے اور اس کے احکامات بھی آج تک جیسے ہیں وہ محفوظ ہیں. حکم میں تبدیلی کہیں نہیں لائے، عدد میں تبدیلی کہیں نہیں لائے. یہ اور بات کہ بدعت کہیں ایجاد کی ہو کسی نے، بدعت ایک علیحدہ عنوان ہے، ابھی ہم وہ بات نہیں کر رہے، مگر جو احکامات الہی ہیں وہ آیات احکام جو آئی ہیں وہ آیات احکام بعین ہی کلام الہی میں محفوظ ہیں، اور کوئی بھی فرقہ اسلامی آیات احکام کے حوالے سے تحریف نہیں کرتا، نہ عدد میں تبدیلی کسی قسم کی کرتا ہے. لہذا یہ عبادت ہمارے یہاں موجود ہے، جہاں یہ عبادت آئی وہیں پر اس کے احکامات بھی آئے، اور ہمیں یہ حکم دیا کہ ان عبادات کو ان کی روح کے ساتھ انجام دو. یہاں پر یہ بات ضروری ہے کہ تقسیم آپ کی خدمت میں پیش کروں اس حوالے سے کہ احکام ایک وہ ہیں جو فقہی احکام کہلاتے ہیں ہمارے یہاں. فقہی احکامات روزے کے ظاہر پہ بات کرتے ہیں، روزے کا جو ظاہر ہے اس کے حوالے سے، سحری کب تک کی؟ اذان فجر سے پہلے ختم کر دی تھی، اس کے بعد تو کچھ نہیں کھایا جی، کچھ نہیں کھایا. مغرب کی اذان تک کچھ نہیں کھایا جی، نہیں کچھ نہیں کھایا. مبتلات روزہ جو توجہ المسائل میں ذکر ہیں، کھانا پینا اور دیگر امور انجام نہیں دیے جی، بالکل انجام نہیں دیے، آپ کا روزہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، روزہ فرض ہے یا نہیں؟ چاند نظر آ گیا تو فرض ہے، چاند نظر نہیں آیا تو روزہ فرض نہیں ہوا ماہ وارہ کے رمضان کا. یہ احکامات کی جانب اشارہ کر رہا ہوں میں، یعنی یہ احکامات ہیں وہ فقہی جو مختلف حوالوں سے موجود ہیں، یہ کہلاتے ہیں فقہی حوالے سے احکامات. کچھ احکامات دوسرے بھی ہیں، وہ احکامات کون سے ہیں؟ وہ غیر فقہی کہلاتے ہیں. غیر فقہی احکامات میں ایک مثال دوں گا آپ کے سامنے، ذرا واضح ہو جائے گی بات. ہے یہی عبادت روزہ، کچھ تو یہ احکامات جن کی جانب جا رہے ہیں، کچھ وہ احکامات ہیں جو غیر فقہی کہلاتے ہیں. مثلا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محفل کے اندر، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، خاتون بھی موجود تھیں، وہ گفتگو کرتے کرتے کسی سے انہوں نے کوئی گفتگو کلام کیا، پیغمبر نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ خرما لے کے آؤ. خرما منگایا، اور خرما منگانے کے بعد اس خاتون کو کہا کہ اسے پیش کرو یہ کھائے. اس کو پیش کیا، کہنے لگی یا رسول اللہ میرا روزہ ہے. حضرت نے فرمایا تو خرما کھا، تیرا روزہ نہیں ہے. کہنے لگی یا رسول اللہ میرا روزہ ہے، آج میں نے روزہ رکھا ہے، میں روزے سے ہوں. کہا تیرا روزہ نہیں ہے. اس نے پھر اصرار کیا، پیغمبر نے فرمایا ابھی جو تو نے اپنے برادر مومن کی غیبت کی ہے تیرا روزہ کا رہا، ابھی جو تو نے غیبت کی. پیغمبر اسے خرما کھلا رہے ہیں کہ کھا لے، توجہ کی آپ نے، کہ تیرا روزہ نہیں رہا. کون سا روزہ ہے؟ روزہ یہی عبادت. عموماً فقہ بات کرتی ہے ظاہر عبادت پہ، فقہی احکامات میں جو عبادت کے ظاہر سے مربوط ہیں. کچھ ایسے احکامات ہیں جو ایک اسی عبادت کے باطن سے مربوط ہیں. ہم عموماً ظاہری شکل و حیات سے جو مربوط احکامات ہیں ان پر خصوصی توجہ دیتے ہیں، مگر عبادت کے اس باطن سے عموماً غافل رہ جاتے ہیں، یا اس کے احکامات کی جانب اتنی توجہ نہیں ہو پاتی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کس قدر ایسے عبادت انجام دینے والے ہیں کہ جو عبادت ظاہری طور پر تو بڑی پرفیکٹ انجام دیتے ہیں، بالکل صحیح انجام دیتے ہیں، فقہی حوالے سے ان کی عبادت کی صحت محفوظ، مگر عبادت کے باطن کے حوالے سے ان کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. گھر میں روزہ رکھا ہے، میں گھر کے اندر بچوں پہ یا خاتون خانہ پہ یا خاتون خانہ بچوں پہ یا ایک دوسرا رویوں میں چڑچڑا پن آ گیا، غصہ آ گیا، ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو گئی. اب روزہ رکھنے کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ انسان کا اخلاق بگڑ جائے، اس کی برداشت کم ہو جائے. روزہ رکھنے کے معنی تو یہ نہیں ہے کہ اپنے فرائض سے جی چرانے رکھے. مثلا ایک بچے سے کہا کہ جاؤ ماں کہہ رہی ہے فلاں کام کر لو، یہ چیز لے کے آ، نہیں ممی میرا روزہ ہے، میں نہیں، فلاں سے منگا لیں. مثلا روزہ رکھ کے احکامات ماننے سے یا تسلیم کرنے سے انکار کرنا، فرائض کی ادائیگی میں سستی دکھانا، یا اخلاق کے اندر خرابی پیدا ہو جانا، برعکس روزہ اصلاح کے لیے، روزہ بہتری کے لیے، روزہ انسان کے باطن میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے، تطہیر پیدا کرتا ہے، اسے پاکیزگی عطا کرتا ہے، روزہ انسان کو فرائض کی جانب اور زیادہ مصمم کرتا ہے اس کی ادائیگی کے حوالے سے، روزہ انسان کے اخلاق میں بہتری لاتا ہے۔ ابھی میں ایک مقام پر دیکھ رہا تھا، وہاں یہ بات معصومین کے کلام سے استفادہ کرتے ہوئے لکھی تھی اسی احکامات کے حوالے سے، کہ بیماری کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بیمار مریض پہ جو ہے وہ روزہ فرض نہیں ہے، کون سا مرض؟ ہر بیمار، ہمارے عالم اسلام کے بہت سے فقہ ایسے ہیں کہ جہاں وہ ذرا سے انگلی میں درد ہوا، تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف ہے، مجھے درد ہے، روزہ نہیں رکھ رہے، معمولی سی کوئی ایک کیفیت متلی کی سی ہے، جی میری طبیعت آج صحیح نہیں ہے، میں روزہ نہیں رکھا، بیمار ہوں میں، ایسا نہیں ہے۔ کیا تشریح بیان کیے؟ یہ احکامات جس نے پہنچائے ہم تک اسی نے بتایا ہوگا کہ کون سی بیماری اور بیماری سے مراد کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، بیماری سے مراد وہ بیماری روزے کے اس فریضے کو عزیمت دیتی ہے، یعنی آپ ابھی نہیں رہ سکتے، مگر فریضہ وہاں پہ رخصت نہیں ہے، عزیمت ہے۔ رخصت کہتے ہیں کہ فریضہ ہی نہیں ہے، یہ فرض ہی نہیں ہے، پھر اس پر نہیں، ابھی نہیں رکھ سکتا مریض، مگر بعد میں اسی قضا رکھے گا جب صحت مند ہو جائے گا۔ کون سا مرض؟ وہ بیماری کہ جو روزہ رکھنے سے بڑھتی ہے، یا روزہ رکھنا اس بیماری میں مضر ہے، اس بیماری کی وجہ سے مریض روزہ نہیں رکھ سکتا۔ وہ اللہ کا سمجھتا ہے کہ یہ ہلکا سا مجھے ایک ٹیمپریچر ہے جو عمر ہو جائے گا، رات کو جاگنے کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گا، یہ کہہ کر کہ جی مجھے ٹیمپریچر ہے، میں بیمار ہوں، یا مجھے الٹی آئی ہے، یا فلاں، یہ ذرا ذرا سی بیماریوں کو بہانہ بنا کر روزے کے اس بہترین عمل سے انسان خود کو جو ہے وہ دور کرے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ احکامات یہ واضح کرنا ضروری اس لیے سمجھا کہ عموماً لوگ بیماری کے اس مفہوم کو نہیں سمجھ پاتے کہ بیماری سے مراد کیا ہے، کس قسم کا بیمار، اس پہ سے روزہ ساقط ہوتا ہے۔ وہ بیماری جو روزہ رکھنے کی وجہ سے بڑھ سکتی ہے، اور اگر روزہ رکھنے کی وجہ بڑھ نہیں سکتی تو نہیں۔ مثلا شوگر کا مریض، بھائی شوگر والے کو پیاس لگتی ہے، وہ کیسے روزہ رکھے گا؟ بالکل برعکس ہے، روزہ رکھنے والا اگر شوگر کا مریض بھی روزہ رکھتا ہے، اگر اس کی شوگر کنٹرول میں ہے، تو یہ روزہ رکھنا اور مفید ہے اس کے لیے، اصلاح کا باعث بنتا ہے، نہ صرف یہ کہ نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ اس کے لیے مفید ہے۔ جو میڈیکل ریسرچ آتی ہے یا ڈاکٹر جو آئے تو لوگ برج جلدی 89 ایئرز 89 سال کی عمر میں ڈاکٹر نے کہا کہ آپ روزہ نہ رکھیں، حتیٰ آپ روزے کے بارے میں سوچیں نہیں، آپ نے روزہ کیسے رکھ لیا؟ اگر بروجردی کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ جب سے انہوں نے خود فرمایا تھا کہ جب سے وہ بالغ ہوئے، اس کے بعد سے آخر عمر تک ایک بھی روزہ ان کا نہیں چھوٹا، اور کسی بھی ماہ مبارک رمضان میں کتنی ہی مجبوری کیوں نہ انہوں نے سفر نہیں کیا، اس لیے کہ اگر سفر کروں گا تو روزہ چھوٹ جائے گا، جو کام انجام دینے تھے پہلے ہی انجام دے لیے، ماہ مبارک رمضان میں قیام کیا، سفر نہیں کیا، قدرت کا لطف بھی رہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا مجھ پر لطف بھی رہا کہ کبھی ماہ مبارک رمضان میں میں بیمار بھی نہیں ہوا کہ کسی بیماری کی وجہ سے میرا روزہ چلا جائے۔ ڈاکٹر کو یہ جواب دیا کہ تم کہتے ہو کہ میں روزہ نہ رکھوں، اتنا روزے کے بارے میں نہیں سوچوں، میں افطار نہیں کروں گا بلکہ افطار کے بارے میں بھی نہیں سوچوں گا۔ اس عمر میں جا کر اس حالت میں کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ روزے نہ رکھیں بلکہ روزے کے بارے میں نہ سوچیں، مگر انسان اگر ایمان رکھتا ہو اور سمجھتا ہو تو نہ صرف یہ کہ روزہ اس کے لیے مفید ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اس بیماری میں کوئی بہتری آ جائے۔ اب میں مثالوں میں جاؤں گا، بہت مثالیں ایسے بیماروں کی موجود ہیں ہمارے پاس کہ جو ماہ مبارک رمضان میں شفا پا جاتے ہیں، بہتری آ جاتی ہے، کیونکہ ان کے غذا کے معمولات میں اعتدال آ جاتا ہے۔ بہت سی بیماریاں پرخوری کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے، تینوں وقت مسلسل کھانے کی وجہ سے پیٹ بھر کے وہ بیماریاں بڑھتی ہیں، اور ماہ مبارک رمضان میں جب وہ روزے رکھتے ہیں تو وہ بیماری نہ صرف یہ کنٹرول ہوتی ہے بلکہ بسا اوقات ختم بھی ہو جاتی ہے۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں لہذا اس عبادت کے حوالے سے جو احکامات موجود ہیں جہاں اس کے ظاہری احکامات پہ ہم توجہ کرتے ہیں وہیں ضروری ہے کہ اس عبادت کے وہ باطنی وجود کے حوالے سے جو احکامات ہیں جس کی مثال میں نے پیغمبر کے حوالے سے دی کہ ایک عورت نے غیبت کی اور پیغمبر نے کہا کہ افطار کر لے، اطاعت نہ کرنا ماں باپ کی، جھوٹ بولنا، یا اسی طرح خدا نہ خواستہ تہمت لگانا، یہ احکامات تو آپ نے پڑھے ہوں گے، بالخصوص پروردگار عالم کی ذات، پیغمبر خدا کی ذات، آئمہ خدا کی ذات یعنی معصومین کی، ان کی ذات سے اگر جھوٹ منسوب کر کے انسان بیان کرے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور ایسے شخص پر یہ نہیں ہے کہ اب میں کھا لوں، اب میں پی لوں، اب تو روزہ باطل ہو گیا میرا، نہیں، اس پر لازم ہے کہ وہ اذان مغرب تک تمام مبتلات روزہ چیزوں سے پرہیز کرے گا، اگرچہ وہ اپنے روزے کو اس باطل کو جو ہے وہ باطل کر چکا، مگر اس کے باوجود بھی ظاہر کی حفاظت کرنا اس پر فرض ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ ماہ مبارک رمضان اور اس کی یہ عبادتیں، دعائیں اور یہ خود روزہ، یہ تطہیر کے لیے، جس طرح میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، انسان کے باطن کی تطہیر کے لیے ہے۔ خود پروردگار عالم کی ذات مطہرات میں شمار کی گئی، پیغمبر خدا اور آئمہ خدا کی ذات مطہرات میں شمار کی گئی، تمام انبیاء، اسی طرح یہ عبادات بھی مطہرات میں شمار کی گئیں۔ جس باطن کی جانب میں اشارہ بھی کر رہا تھا، یہ عبادت اس باطن کی تطہیر کے لیے، روزے کے ذریعے انسان کا باطن پاکیزہ ہوتا ہے۔ خصوصاً آپ دیکھیے کہ ان چیزوں سے جن سے اجتناب کیا جاتا ہے، نہ صرف یہ کہ حرام تو حرام ہے ہی، وہ حلال چیزوں سے بھی باوجود یہ کہ جسم تقاضا کر رہا ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، مگر انسان ان سے اجتناب کر رہا ہے، دل اس کی بڑھ رہی ہے، قوت ارادی قوی ہو رہی ہے، اللہ کی خاطر حکم الہی ہے کہ مجھے اجتناب کرنا ہے، پروردگار کا حکم ہے کہ اذان فجر سے اذان مغرب تک میں نے ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ یہ انسان کا اللہ کے حکم کی خاطر اجتناب کرنا 30 دن تک تقریباً، یہ انسان کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ رمضان کے بعد وہ حلال چیزیں تو ضرور اس پر حلال ہو جاتی ہیں، اجازت ہے، مگر حرام چیزوں سے اجتناب کرنا اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز فجر کے حوالے سے جن لوگوں کے پاس بقیہ ایام عذر ہوتا ہے، ان کے پاس اس حوالے سے ماہ مبارک رمضان میں جو تربیت حاصل ہوتی ہے، اس میں انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ اب جب چاہتا ہے تو صبح اٹھ جاتا ہے۔ پہلے کہتا تھا فجر پہ آنکھ نہیں کھلتی، اب سحری کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے، باقاعدہ سحری کرنا، بہت سے لوگ سحری کے بعد پھر ٹہلتے بھی باہر نکل جاتے ہیں۔ تو یہ پروف ہو جاتا ہے، پروردگار اس عبادت کے ذریعے انسان پر یہ بات ثابت کر دیتا ہے کہ میرا ارادہ ضروری نہیں ہے، وہ تو ہر صورت میں یہی ہے کہ تم اٹھو، مگر تمہارا ارادہ کیونکہ نہیں ہوتا تو سال بھر تم نہیں اٹھ پاتے، اور جب تم چاہتے ہو تو تم اس اذان فجر سے بھی بہت پہلے اٹھ جاتے ہو، اہتمام بھی کرتے ہو، کھاتے بھی ہو، دعائیں بھی پڑھتے ہو، ٹہلتے بھی ہو، اور اس فریضے یعنی اس 2 رکعت نماز کو بھی انجام دیتے ہو۔ یہ ایک مثال ہے کہ انسان چاہے تو تمام اپنے فرائض کو ادا کر سکتا ہے، رکاوٹیں انسان کی اپنی پیدا کردہ ہوتی ہیں۔ جس طرح ہمیں احکامات دیے گئے ہیں، جس طرح ہم پر فرائض عائد کیے ہیں، اگر ہم چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی اس پر عمل کرنے سے۔ آپ عمل، جی جناب روزہ رکھا تھا مگر کسی نے زبردستی کھلا دیا، کھلا دیا زبردستی، کوئی مسئلہ نہیں، زبردستی کھلایا ہے تمہارا روزہ باطل نہیں ہوا، جسے زبردستی کھلا دیا جائے اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ زبردستی پانی کوئی پلا دے حالت روزہ میں، روزہ باطل نہیں ہوتا، پیٹ بھی بھر جاتا ہے، پیاس بھی بجھ جاتی ہے اور روزہ بھی سلامت رہتا ہے۔ زبردستی کوئی کچھ کرتا ہے تو اس میں وہ عبادت ضائع نہیں ہوتی، اس کی معنوی تاثیر اور کیفیت ضائع نہیں ہوتی۔ ہاں اگر انسان اپنے ارادے سے، توجہ کیجیے گا، اپنے ارادے سے روزہ رکھنے کے بعد یہ کہ میں آج کا روزہ نہیں رکھتا، کھول لیتا ہوں آج کا روزہ، جہاں یہ نیت کی وہیں اس کا روزہ گیا. اب اذان مغرب تک اس نے تمام مفطرات روزہ سے جو روزے کو باطل کرتی ہیں چیزیں ان سے پرہیز بھی کرنا ہے, مگر روزہ بھی اس کا, اگر اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ روزہ کھول لیتا ہوں, آج کا روزہ نہیں رکھتا, آج بہت گرمی ہے, یہ سوچا, اگر خود سوچا تو اس کا روزہ گیا. مگر اگر زبردستی کسی نے پیٹ بھر دیا, پانی پلا دیا, روزہ محفوظ ہے. توجہ کی اپنی, یعنی انسان کا اپنا ارادہ اہم ہے. یہ انسان کا اپنا ارادہ کیا, اس کی اپنی باطنی کیفیت کیا ہے. لہذا ان تمام عبادات کی بجاوری میں وہ احکامات جو ہمیں دیے گئے, وہ شرائط جو بیان کی گئیں, اگر ہم چاہیں تو ان کے مطابق ہم یہ عبادات و فریضہ انجام دے سکتے ہیں. جب ہم نہیں چاہتے تو پھر چھوٹے چھوٹے امور بھی ہمارے لیے بڑے مشکل اور گنا بن جاتے. درود بڑی بر محمد و آل محمد. باقی وہ تمام اشارے اور وہ احکامات جو معصومین کے کلام میں آپ نے انشاءاللہ آغاز رمضان میں سنے ہوں گے, پیغمبر خدا کا وہ خطبہ جو استقبال ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے, یا جناب سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ایک خطبہ جو استقبال ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے, یا وہ دعائیں جو آپ انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں اور مزید پڑھیں گے آپ, ان دعاؤں کے ان جملات پہ اگر آپ غور کریں وہ زیادہ تر اسی باطن کی جانب ہیں. ان میں وہ فقہی احکامات آپ کو نہیں ملیں گے, وہ اصل عبادت کی جانب, اس کے اس باطن کی جانب, جس کی جانب میں نے آپ کی خدمت میں کچھ دیگر الفاظ میں اشارہ کیا. معصومین نے ان عبادات کو, خصوصاً ماہ مبارک رمضان کو, اس کے اس باطن کے ذریعے متعارف کروایا ہے. ظاہری احکامات بھی پوچھنے پر بیان ہوئے ہیں جو آپ کو توزیل مسائل میں ملتے ہیں, مگر حقیقت عبادت کے حوالے سے آپ کو دعاؤں کے اندر تمام اشارے ملیں گے. اس میں آپ کا سونا بھی عبادت ہے, آپ کا سانس لینا بھی تسبیح ہے, اس میں آپ کے ایک عمل خیر کا ثواب بقیہ ایام کی نسبت جو یہ آپ عمل خیر انجام دیتے اگر کسی اور دنوں میں تو کوئی ان کا موازنہ نہیں ہے, 70 گنا زیادہ انسان کو ثواب ملتا ہے. ایک بندے کو آزاد کرنے کا ایک ثواب ہے, بھوکے کو کھانا کھلانے کا, عام دنوں میں 60 بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ثواب, ماہ مبارک رمضان میں ایک بھوکے کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے. افطار کے حوالے سے آپ دیکھیے, اہتمام کے حوالے سے انشاءاللہ یہ بات آپ نے دیگر مقامات پہ پڑھی اور سنی ہوگی کہ مثلا ہدف یہ کھانا نہیں ہے. اب میں اس سمت میں ابھی آؤں گا, کچھ آخر میں آپ کی خدمت میں اشارتاً بیان کروں گا کہ جو ظاہری کیفیت آج ہمارے یہاں ایک جنرل پبلک کے اندر جو بن گئی ہے کہ سحری یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ دن بھر کچھ نہیں کھانا, اور افطار یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ دن بھر ہم نے کچھ نہیں کھایا. بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے بھی ہیں کہ جو یہ سوچ کے کھاتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو زیادہ کھا لیں گے تو یہ ہمیں دن بھر چلائے گا, جبکہ یہ دن بھر چلائے گا نہیں, دن بھر ستائے گا, دن بھر تکلیف میں رہے گا آدمی اگر سحری ہیوی کر لیتا ہے. بہت سے لوگ لذت کی بنیاد پہ کھاتے ہیں, مرچوں والی چیز, چکنی چیزیں, تلے ہوئے پراٹھے, خود کو کہتے ہیں پھر وہ تکلیف انہیں خود محسوس ہوتی ہے. اسی طرح افطار کے موقع پر یہی ہے کہ معدہ جو اس وقت خالی ہوتا ہے اس پہ ایک دم لوٹ ڈال دیا جاتا ہے. معصومین نے احکامات دیے ہمیں کہ کس چیز سے افطار کرو, نیم گرم پانی سے افطار کریں تاکہ معدہ تھوڑا سا کھلے, میڈیکل سائنس بھی بات بتاتی ہے. اس کے بعد ایک انسان لائٹ لیے غذا جو ہے اپنے, ہلکی غذا بولے تاکہ اس معدے پر لوٹ نہ پڑے. ہدف جسم کو تقویت پہنچانا نہیں ہے, ہدف تو روح کو قوی کرنا ہے. روزے کا مقصد یہ کہ انسان کی روح قوی ہو. جسم عدم اعتدال کا شکار ہو جاتا ہے تو انسان متاثر ہوتا ہے, اس کی روح جو ہے وہ ضعیف ہو جاتی ہے. جسم پہ جب توجہ زیادہ ہو جاتی ہے اس وقت انسان کی روح محروم رہ جاتی ہے, روح کا تغذیہ نہیں ہو پاتا. مولا امیر المومنین کے وہ فرامین جو کھانے کے حوالے سے, دسترخوان کے حوالے سے, وہ جو آپ کی انشاءاللہ نظروں سے گزرے ہوں گے, آپ سنتے چلے آئے ہوں گے, ان پہ ذرا توجہ کیجیے کہ کھانے کے جو آداب بتائے ایک جملے میں جو بیان کیے جاتے ہیں کہ معصومین نے جو ہمیں تعلیم دی وہ یہ کہ انسان کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا, بلکہ جینے کے لیے کھاتا ہے، یعنی جتنا جینے کے لیے ضروری ہے بس اتنا کھاتا ہے، کھانے کے لیے جی رہا، یہ نہیں ہے دسترخوان پہ وہ نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ڈالا وہ نہیں ڈالا، کبھی معصومین کی زبان پر ایسا نہیں ہے۔ سیرت ختم مرتبت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بیان کرتے ہیں اللہ کہ آپ نے دسترخوان پر کبھی اس حوالے سے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ آج یہ کھانا کیسا ہے یا آج یہ کیوں پکا لیا۔ کسی نے آگے پوچھا تھا جناب امیر المومنین سے کہ آپ گندم کی روٹی سے کبھی پیٹ بھر کے آپ نے کھانا نہیں کھایا، حضرت نے فرمایا کہ رسول خدا نے کبھی گندم کی روٹی نہیں کھائی، آپ نے ہمیشہ جو کی روٹی کھائی، اور وہ بھی اتنی کہ جتنا بھوک مٹانے کے لیے ضروری، جتنا زندگی لے، شکم سیر ہو کر کبھی نہیں کھایا۔ دسترخوان کے آداب، غذا کے آداب، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ معصومین کی حیات میں مفصل موجود ہیں۔ وہ واقعات جو آپ انشاءاللہ سنتے چلے آئے، مجھے وقت کا اتنا جو ہے وہ شاید اندازہ نہیں رہا، آپ کے سوال جواب بھی ہوں گے، کچھ وقت اس کے لیے اگر بچا ہے تو یقیناً وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو یہ میں اس کے ابتدائی حوالے سے، کیونکہ ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہے، اس فریضے کے حوالے سے اگر اس کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کے اس باطن کی جانب بھی خصوصی توجہ جو کہ ہدف اگر رہی، تو پھر اس آیت جسے تلاوت کیا اور اس کے جو آیت کے جو جتنا میں نے تلاوت کیا اس کا جو آخر تھا لعلکم تتقون، تو پروردگار نے یقین سے نہیں کہا کہ اگر تم روزے رکھو گے تو تم متقی ہو جاؤ گے، نہیں، روزے تم پہ فرض کر دیے گئے، امید ہے شاید کہ تم مقام تقویٰ پہ، پرہیزگاری کے اس مقام پر فائز ہو جاؤ۔ یعنی ہر روزہ رکھنے والا یقینی نہیں ہے کہ 30 دن روزے رکھ کر وہ متقی بن جائے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم مقام تقویٰ پر فائز ہو جاؤ۔ خدا سے دعا کروں گا کہ پروردگار ہمیں اس فریضے کے فلسفے کو سمجھنے کی، اس عبادت کے ظاہری احکامات کے ساتھ ساتھ اس کے باطن کی جانب توجہ کرنے کی اور اس کی روح کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں اور ہمارے دیگر امور میں جو خرابیاں آئیں، پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں شب قدر آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والی ان شبوں میں جو دعائیں ہیں، جو حاجتیں ہیں جو صاحبان ایمان مؤمنین اس پروردگار کی بارگاہ میں پیش کریں گے، پروردگار انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ تمتعه فيها